فقہ شاہ کا فتاوار زویہ، رہنمائی کا سر چشمہ فتاوار زویہ.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سلسلہ فیضان فتاوی رضویہ میں الحمدللہ عز و جل ایک مرتبہ پر حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنے آقائے نعمت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے فتاوی رضویہ کے مختلف مقامات کی تشریح اور کچھ فتاوی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یعنی اعلی حضرت نے جو سوالات کے جوابات دیے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ان میں سے کچھ سوالات اور ان کے جوابات ہم نے پچھلے سلسلوں میں ذکر کیے تھے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی اپنے سلسلے کے اندر انتہائی ایک اہم اعلیٰ حضرت کا رسالہ، اس کا خلاصہ، اس کی تفصیل بیان کرنے کی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سعادت حاصل کروں گا. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رسالہ ایزان الاجر فی اذان القبر کے نام سے ہے، کہ قبر پر اذان دینے کے حوالے سے آپ کا یہ رسالہ ہے، کہ جس میں آپ نے شریعت مطہرہ کے دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ قبر پر اذان دینا یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بعض علماء نے، مثلا علامہ رملی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بحر الرائق کے حاشیے پر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو اذان دینا ہے قبر پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اذان قبر پر دی جا سکتی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پہلا قاعدہ بیان کیا کہ شریعت مطہرہ میں قبر پر اذان دینے کے حوالے سے کوئی ممانعت نہیں آئی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی نے بھی قبر پر اذان دینے سے منع نہیں کیا. اور شریعت مطہرہ کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز سے ہمیں منع نہیں کیا گیا اور وہ بات شریعت مطہرہ کے کسی اصول سے ٹکراتی بھی نہیں ہے، تو پھر وہ چیز جائز ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوا کرتا. ممانعت یعنی منع کرنے والے کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ کوئی دلیل اس کی دے کے جس میں منع کیا گیا ہو. پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے اس پر دلائل بھی ذکر کیے ہیں کہ قبر پر جو اذان دیے جاتے ہیں اس کے فوائد کیا ہیں اور کیا کیا اس کے فائدے میت کو حاصل ہوتے ہیں. اس سے قبل یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اگر کوئی کام نہیں کیا لیکن وہ کام شریعت مطہرہ کے کسی اصول سے ٹکراتا نہیں ہے، وہ کام شریعت کے اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، وہ کام ایسا ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس سے منع نہیں کیا یا کوئی بھی اس سے شریعت کا قانون نہیں ٹوٹتا، تو اس کے کرنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہوتا. بہت ساری احادیث طیبہ بھی اس حوالے سے موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا کہ حلال جو ہے وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال کیا، اور حرام وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام کیا. اور جس چیز سے بغیر بھولے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکوت فرمایا، یعنی کچھ بھی ذکر نہیں فرمایا، وہ تمہارے لیے معاف ہے. اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ کلیا بیان فرما دیا کہ حرام وہ ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح میں بیان کیا ہو، اور حلال وہ ہوگا کہ جس کو قرآن میں حدیث کے اندر بیان کر دیا گیا اور جس چیز سے منع نہیں کیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھولنے سے پاک ہے، بغیر بھولے اس نے ہمارے لیے اس چیز کو معاف رکھا ہے، وہ ہمارے لیے معاف ہے. اس حدیث پاک کا قاعدہ بالکل واضح ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی حکم ہمارے سامنے نہیں آیا قرآن و حدیث کے اندر، تو اب اس کا اصل قاعدہ یہ ہے کہ وہ چیز حلال ہے. ہاں، اگر شریعت کا کوئی اصول، کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ، کوئی قانون اس سے منع کرتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، تو پھر وہ چیز منع ہو جاتی ہے. لیکن بعض لوگوں نے اس حدیث کا معنی بالکل الٹا کر ڈالا. وہ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کام کہ جو شریعت مطہرہ کے اندر نہیں آیا، اس پہ وہ دلیل طلب کرتے ہیں کہ اس کے جائز ہونے کی دلیل کیا ہے. حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ جائز ہونے کی دلیل طلب نہیں کی جاتی، ناجائز ہونے پر دلیل یہ دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو مسلم شریف کی مشہور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من سن سنة حسنة فلہ اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، یعنی جو دین اسلام کے اندر کوئی اچھا کام ایجاد کرتا ہے تو اس اچھا کام ایجاد کرنے والے کے لیے اس کا اجر ہے، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور ساتھ میں اس ایجاد کرنے والے کو بھی عمل ملے گا، ان کے اجروں میں سے، ان کے ثواب میں سے کسی طرح کی کوئی کمی یہ نہیں ہوگی۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر اس بات کو بیان فرما دیا کہ اگر کوئی اچھا کام ایجاد ہوتا ہے، نیا کام ہوتا ہے، لیکن وہ اچھا کام ہے، شریعت مطہرہ سے ٹکراتا نہیں، تو پھر اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے عمل کو اگر ہم دیکھیں، تابعین کے عمل کو اگر ہم دیکھیں، اور ان کے بعد آنے والے اسلاف جن کی جلالت کے اوپر، جن کی علمی حیثیت کے اوپر امت کا اتفاق ہے، اگر ان کے عمل کو ہم دیکھیں تو اس سے باتیں ہمارے سامنے واضح ہوں گی کہ ان کے بہت سارے کام وہ ہیں کہ جو شریعت مطہرہ کے اندر ثابت نہیں، لیکن انہوں نے یہ کام کیے اور اس پر جو ہے وہ ثواب کی امید رکھی اور لوگوں کو اس کی ترغیب دلائی۔ مثلا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تراوی کی باقاعدہ جماعت شروع کروائی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراوی جماعت نہیں ہوا کرتی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ الگ الگ مختلف مقامات پر نماز پڑھ رہے ہیں تراوی کی، تو آپ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ان کو ایک امام کے اوپر جمع کر دیں، تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا کر لوگوں کو ان کے پیچھے جماعت کے لیے کھڑا کیا۔ دوسرے دن جب آپ نے دیکھا کہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تراوی کی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بڑا اچھا نیا کام ہے۔ اب دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام جو نیا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، اس کام کو ایجاد کیا اور فرمایا کہ نیا بھی ہے لیکن اچھا کام ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المومنین ہے، اور مشہور حدیث مبارکہ کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسا کام ایجاد کیا کہ جس کا تعلق اس دین سے نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے۔ یہ حدیث پاک آپ نے روایت کی ہے کہ جس کا سیدھا سیدھا معنی یہ ہے کہ وہ کام کہ جس کی اصل ہمارے دین کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے، اور جس کی اصل ہمارے دین کے اندر موجود ہو وہ کام کیا جا سکتا ہے، یعنی نیا کام ہو لیکن اصل بنیاد اس کی دین کے اندر موجود ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی چاش کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاش کی نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے، حالانکہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ بات مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاش کی نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چونکہ پڑھتے بھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چاش کی نماز نہیں پڑھی، ولیکن اصلیہا، لیکن میں چاش کی نماز ادا کرتی ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے نزدیک چاش کی نماز پڑھنا ثابت نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پڑھ رہی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ چونکہ یہ ایک اچھا نیک کام ہے جس کے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے وہ کام کیا جا سکتا ہے۔ یہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عمل ہے، اور یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ نے وہ کام کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے علم کے مطابق نہیں کیا اور اس کو اچھا سمجھ کے کیا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف چاش کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز جو ہے وہ اپنے آگے سنی۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تم میرے آگے آگے جنت کے اندر چل رہے تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ عمل بتایا۔ دیکھیے عمل بتایا، لیکن یہ وہ عمل وہ ہے کہ جس کی براہ راست، یعنی خاص طور پہ پوچھ کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی رہنمائی نہیں لی تھی، لیکن کام چونکہ اچھا تھا اس لیے انہوں نے وہ کام کیا۔ آپ نے عرض کی بارگاہ رسالت میں کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جتنی مجھے توفیق دیتا ہے اتنی میں نماز ادا کرتا ہوں۔ اس طرح صحابہ کرام علی مردوان کے بہت سارے معاملات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے اندر بھی وہ اس طرح کے کام کرتے رہے کہ جو شریعت مطہرہ کے عین مطابق تھے، اور اسی طرح بعد میں بھی ایسے آپ کے واقعات صحابہ کے ملتے ہیں کہ جن میں انہوں نے بکثرت ایسی عبادت کی کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکثرت نوافل پڑھا کرتے تھے جن کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہیں ہے، لیکن چونکہ کام اچھا تھا اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست عاشق رسول گزرے ہیں اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کے آپ پیشوا ہیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب منقول ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ امام مالک بہت زیادہ عاشق رسول تھے، بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت زیادہ آپ عشق کیا کرتے تھے۔ حدیث پڑھانے کے حوالے سے اور حدیث بیان کرنے کے حوالے سے جو آپ کا طریقہ کار تھا، اگرچہ صحابہ کرام علیہ رضوان ان سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کیا کرتے تھے، لیکن آپ کو امام مالک کا جو طرز ہے وہ انداز صحابہ کرام علیہ رضوان میں نہیں ملے گا۔ حالانکہ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب حضرت امام مالک سے بہت زیادہ کرنے والے تھے، لیکن پھر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کام کر رہے ہیں کہ جو صحابہ کرام علی مردوان سے ثابت نہیں، کہ جب بھی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث بیان کرتے تو آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ اچھی طریقے سے غسل کرتے، خوشبو لگاتے، آ کے مسجد میں تخت پر بیٹھتے اور انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کیا کرتے تھے۔ حدیث کی مشہور کتاب بخاری شریف کے مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا طرز عمل دیکھیں تو ان کا طرز عمل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل سب سے مشہور کتاب اور سب سے زیادہ صحیح حدیثوں پر مشتمل کتاب جب آپ نے لکھنا شروع کی یعنی بخاری شریف، تو آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے آپ غسل کرتے، غسل کرنے کے بعد دو رکعت ادا کرتے، استخارہ کرتے اور اس کے بعد پھر حدیث کو لکھا کرتے تھے۔ یہ نظائر، یہ معاملات اگر آپ صحابہ کرام علیہ رضوان میں یا تابعین میں ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ کو یہ انداز نہیں ملے گا جو ان حضرات نے کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نیا کام اگر شریعت مطہرہ سے نہیں ٹکراتا تو اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے اسی بات کو بیان کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے قبر پر اذان دینے کے حوالے سے فوائد ذکر کیے کہ فائدے کتنے ہوتے ہیں قبر پر اذان دینے کے حوالے سے، کیونکہ شریعت مطہرہ نے اس سے منع تو کیا نہیں ہے، لہذا کرنا جائز ہے۔ فائدے کیا حاصل ہوں گے کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو پیٹ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، دور تک چلا جاتا ہے، پھر جب اذان ختم ہوتی ہے تو واپس آتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے۔ تو اذان کی آواز کو سن کر یہ شیطان دور بھاگتا ہے، یہ کئی حدیثوں سے ثابت ہے، بلکہ حدیث پاک کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ جب شیطان کا کھٹکا ہو تو فوراً اذان دو، تمہارے اذان دینے کی وجہ سے وہ دور ہو جائے گا، بھاگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذان دینے سے شیطان یہ بھاگتا ہے، دور ہوتا ہے۔ تو یہ روایتوں کے اندر موجود ہے، یعنی تابعین کے اقوال کے اندر یہ بات موجود ہے یا بزرگوں کے اقوال کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں تو شیطان رجیم یعنی مردود شیطان کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہر مسلمان کو زندگی اور موت دونوں میں پناہ عطا فرمائے، اس کے شر سے محفوظ رکھے، یہ مردود شیطان جو ہے وہاں قبر میں اس وقت جب کہ منکر نکیر سوالات کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر بھی خلل انداز ہوتا ہے اور وہاں پر بھی جواب دینے میں بہکاتا ہے۔ اور امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب نوادر الاصول میں امام اجل امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ اذا سئل المیت مر ربک تراءى له الشیطان فی سورۃ فیشیر الی نفسہ ای انا ربک فلہذا ورد سوال التثبیت له حین یسأل، یعنی جب میت سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو یہ مردود شیطان وہاں پر بھی ایک صورت کے اندر ظاہر ہوتا ہے اور اپنی جان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ تو یہ کہہ دے کہ میں تیرا رب ہوں۔ امام حکیم ترمذی فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے، یا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے میت کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرنا اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نوادر الاصول میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس بات کی تائید جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث سے ہوتی ہے کہ جو آپ نے میت کو دفن کرنے کے وقت بیان فرمائی، جس میں سے یہ ہے کہ اللہم اجرہ من الشیطان، یعنی اے اللہ اس کو شیطان سے محفوظ رکھ۔ امام حکیم ترمذی فرماتے ہیں کہ اگر وہاں پر شیطان کا کوئی دخل ہی نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس وجہ سے لوگوں کو اس بات کا حکم دیتے، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں دعا کرتے کہ اللہ اس کو شیطان سے محفوظ رکھ، شیطان کا دخل ہی نہیں تو وہاں پر جو ہے وہ دعا کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تو یقیناً وہاں پر شیطان کا دخل موجود ہے، جس کی وجہ سے اس بات کا حکم دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس میت کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ رکھے۔ تو قبر میں شیطان چونکہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور اذان کی وجہ سے شیطان دور بھاگتا ہے، تو جب اذان دی جائے گی تو اس صورت میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردے کو اس کا فائدہ عطا فرمائے گا اور شیطان جو وہاں پر بہکانے کی کوشش کرے گا وہ دور بھاگ جائے گا۔ دوسری دلیل اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے یہ دیتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنا دیا گیا اور ان کی قبر کے اوپر مٹی ڈال دی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت دیر تک وہاں پر تسبیح کرتے رہے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان بھی آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے رہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی آپ کے ساتھ اللہ اکبر کہتے رہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ نے جو تسبیح پڑھی اور یہ تکبیر آپ نے کہی یعنی اللہ اکبر کہا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رجل صالح پر، یعنی حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قبر جو ہے یہ تنگ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح مشکات میں فرماتے ہیں، یعنی حدیث کے معنی یہ ہیں کہ برابر میں اور تم اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس تنگی سے انہیں نجات بخشی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میت پر آسانی کے لیے دفن کے بعد قبر پر اللہ اکبر پڑھا، اور یہی کلمہ مبارکہ اذان میں 6 مرتبہ آیا ہے، تو عین سنت ہوا۔ انتہا یہ ہے، یعنی اس میں بڑھ کر یہ ہے کہ جس طرح اذان ہے اس میں اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے تو ساتھ ہی کچھ کلمات زائد پڑھے جاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، یہ پڑھے جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کئی دعائیں ایسی آئی ہیں جیسے لبیک اللہم لبیک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص مقدار جو ہے اس کی منقول ہے، لیکن صحابہ کرام علی مردوان میں سے سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کرام علی مردوان سے یہ مروی ہے کہ اس کے اندر اضافہ کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں تو لبیک کے ساتھ کلمات اور بڑھائے کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبیک کے اندر موجود نہیں تھے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں تھا تو اس کو وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تکبیر کہی، اللہ اکبر پڑھا قبر پر، یہ تو پڑھتے ہی ہیں، ساتھ میں مزید کچھ چیزوں کا اضافہ اس کے اندر اذان کی صورت میں ہو جاتا ہے، تو اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی کئی دلائل اس موضوع کے اوپر کہ قبر پر اذان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، قبر پر اذان دی جا سکتی ہے، اس حوالے سے تقریباً 12 کے قریب آپ نے دلیلیں پیش کیں۔ اور بعض لوگوں کا یہ گمان کہ اذان تو دی جاتی ہے نماز کے لیے، یہاں پر کون سی نماز ہے؟ حالانکہ یہ گمان ہی غلط ہے، اس کا رد کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہم نے نسیم الصبا کے نام سے ایک پورا رسالہ لکھا ہے جس میں ہم نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اذان کتنے مقام پر دی جاتی ہے، وبا ہوتی ہے تو اس میں اذان دی جاتی ہے، شیاطین تنگ کر رہے ہیں تو اس وقت اذان دی جاتی ہے، بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور بہت سارے مقامات ہیں کہ جس پر اذان دینے کو علماء نے مستحب لکھا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اذان فقط نماز کے لیے ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ اذان جو ہے وہ بہت سارے کاموں کے لیے دی جاتی ہے. پھر اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا، یعنی 15 دلیلیں اعلی حضرت نے اس موضوع پر ذکر کی ہیں. اور پھر اس کے بعد اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہ بیان کیا، یعنی حدیث پاک بیان کی کہ نیت جو ہے اس کے کیا کیا فائدے ہیں. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے یہ بہتر ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک جو علم نیت جانتا ہے ایک ایک فعل کے اندر، یعنی ایک ایک کام میں اپنے لیے کئی کئی نیکیاں کر سکتا ہے. پھر آپ نے مسجد میں جانے کی 40 کے قریب نیتیں بیان کی کہ مسجد کو چلا اور فقط یہی ارادہ ہے کہ نماز پڑھوں گا تو بے شک اس کا یہ چلنا پسندیدہ ہے، اور ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی اور دوسرے پر گناہ اس کے معاف کیے جائیں گے. مگر نیت کا عالم ہے، نیت کرنا جانتا ہے، ایک ہی فعل پر بہت ساری نیتیں وہ کر سکتا ہے. مثلا میں اصل مقصود یعنی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر یعنی مسجد ہے اس کی زیارت کروں گا، یہ دوسری نیت ہو سکتی ہے. پھر یہ نیت ہو سکتی ہے کہ مسجد کے اندر تحیت المسجد بھی پڑھوں گا، مسجد میں کوئی کچرا وغیرہ ہوا تو اس کو میں دور کروں گا، اعتکاف مسجد کے اندر کروں گا، یہ نیت وہ کر لیتا ہے، اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا. پھر راستے میں اگر کوئی ایسا بندہ ملا کہ جس کو مسئلہ معلوم نہیں اور اس کو مسئلہ معلوم ہے تو مسئلہ اس کو بتاؤں گا، عالم ملا تو اس سے سوال کروں گا، ان کی تعظیم کروں گا، علماء کی زیارت کروں گا، نیک مسلمانوں کا دیدار کروں گا، مسلمانوں سے میل جول کروں گا، مسلمانوں کو سلام کروں گا، سلام کا جواب دوں گا. اس طرح کی تقریباً 40 کے قریب آپ نے نیتیں بیان کی. اور فرماتے ہیں کہ جو ان ارادوں کے ساتھ گھر سے مسجد کو چلا وہ صرف نماز کی نیکی کے لیے نہیں جاتا بلکہ ان 40 نیکیوں کے لیے وہ جاتا ہے. پہلے ہر قدم پر ایک نیکی تھی، اب انشاءاللہ ہر قدم پر اس کو 40 نیکیاں یہ ملیں گی. اس طرح اعلی حضرت امام اہل سنت نے نیت کا یہ مسئلہ بیان کیا. ضمن کے اندر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو نیت کی ترغیب دلانا ہے وہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کے اسی فتوے کا ایک یوں کہہ لیں کہ فیضان ہے کہ فی زمانہ بڑے بڑے اہل علم بھی جو ہے وہ نیت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، کام بڑے اچھے اچھے بعض لوگ کرتے ہیں لیکن اچھی نیت نہ ہونے کی وجہ سے ثواب والا کام نہیں ہو پاتا وہ، یا پھر جو ہے وہاں پہ بہت ساری نیتیں کی جا سکتی ہیں لیکن وہ عالم نیت نہ ہونے کی وجہ سے یا توجہ نہ ہونے کی وجہ سے نیتیں نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ثواب میں کمی رہ جاتی ہے. اگر چاہتے تو اس کے اندر زیادتی کر سکتے تھے. تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر نیتوں کے اسی قانون اور قاعدے کو سامنے رکھ کر اذان علی القبر دی جائے گی، یعنی قبر پر اذان دی جائے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. انشاءاللہ تبارک و تعالی اچھی نیتوں کی وجہ سے اذان دینے کی وجہ سے خود بندے کو بھی فائدہ حاصل ہوگا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی مردے کو بھی اس سے انسیت حاصل ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ دلیل بھی یہاں پر ذکر فرمائی ہے کہ علماء نے اس بات کو مستحب قرار دیا ہے کہ جب قبر میں بندے کو مردے کو دفنا دیا جائے تو اس کے بعد کچھ دیر اس کی قبر کے پاس ضرور بیٹھا جائے. اس کی مقدار بھی علماء نے بیان کی کہ اتنی دیر کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کر دیا جائے اتنی دیر تک اس کی قبر کے پاس بیٹھنا یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے، تاکہ وہاں پہ بیٹھ کر ذکر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مردے کو اس سے انسیت حاصل ہوگی اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فائدہ حاصل ہوگا. حاصل کلام یہ کہ کئی دلیلیں اس پر موجود ہیں کہ اذان جو قبر پہ دی جاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت مطہرہ کے اندر اس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، اور جب کوئی ممانعت نہیں ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا، تو اس کے کرنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے. مزید اس فتاوی جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی سنتے ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال یہ کیا گیا کہ جب اذان میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہا جاتا ہے تو اس وقت کیا جواباً کہنا چاہیے. احادیث طیبہ میں اس حوالے سے مختلف الفاظ آئے ہیں، علماء نے بھی اس حوالے سے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں. ایک حدیث پاک کے اندر یہ حکم موجود ہے کہ جیسا مؤذن کہتا جائے اس کے پیچھے کہتے جائیں، اور بعض میں یہ موجود ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر جو ہے وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا جائے. تو سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح دونوں کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا چاہیے. اور بعض یعنی بعض علماء اول کے جواب میں یعنی حی علی الصلاح کے جواب میں یہی لا حول، اور دوم کے جواب میں ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہے وہی ہوتا ہے اور وہ جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا. اور فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ حیّ علی الصلاۃ کے جواب میں کہے حیّ علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس سے دونوں طرح کے اقوال پر عمل ہو جائے گا، دونوں طرح جو علماء نے ارشاد فرمایا دونوں پر عمل ہو جائے گا، کہ حیّ علی الصلاۃ پر یہ پڑھے کہ حیّ علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور جب مؤذن کہے حیّ علی الفلاح تو جواب میں پڑھے حیّ علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا باللہ ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن، یہ الفاظ وہ کہے گا تو اس طرح تمام علماء کے اقوال پر عمل بھی ہوگا اور انشاء اللہ تبارک و تعالی اس کا زیادہ ثواب بھی اسے حاصل ہوگا۔ ایک اور سوال سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت سے جو کیا گیا وہ یہ کہ اذان میں حیّ علی الصلاۃ حیّ علی الفلاح کے وقت مؤذن دائیں بائیں رخ کرتا ہے، یعنی حیّ علی الصلاۃ اس کہتا ہے تو اس کا رخ سیدھی جانب ہوتا ہے، منہ سیدھی طرف کرتا ہے، اور جب حیّ علی الفلاح کہتا ہے تو رخ جو ہے وہ الٹی طرف کرتا ہے، تو اقامت کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ کہ اقامت میں بھی دائیں بائیں جو ہے وہ رخ کرے گا؟ تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا کہ علماء نے اقامت میں بھی دائیں اور بائیں یعنی سیدھی اور الٹی طرف جو ہے وہ منہ پھیرنے کا حکم دیا ہے، اور بعض نے اسے اس صورت کے ساتھ خاص کیا ہے کہ کچھ لوگ ادھر ادھر منتظر اقامت ہوں، یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ حیّ علی الصلاۃ اور حیّ علی الفلاح اس میں دائیں بائیں جو منہ کیا جاتا ہے یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، ان کی سنت متوارثہ یہ چلتی بھی آ رہی ہے، اور اس کا مقصد اصلی یہ ہوتا تھا پہلے جو اذان دی جاتی تھی وہ عام طور پر اونچے مقام پر میناروں کے اندر دی جاتی تھی، اور اس میں باقاعدہ کھڑکیاں رکھی جاتی تھیں کہ اس طرف منہ کریں تاکہ دور دور تک آواز پہنچے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ مؤذن جو ہے وہ نماز کی طرف بھلائی کی طرف بلا رہا ہے، تو یوں دور تک آواز پہنچا کرتی تھی۔ فی زمانہ اگر یہ ہمارے یہاں ایسی صورتحال نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک طریقہ کار صحابہ کرام علی مردوان سے چلتا وہ آ رہا ہے لہذا اسی کو اپنانا چاہیے، تو یہی معاملہ جو اقامت کا ہے اس میں علماء نے یہی ارشاد فرمایا کہ دائیں بائیں رخ کرے، اگرچہ کہ یہاں پر وہ حاجت نہیں ہے کہ جیسے نماز کے لیے اذان دیتے ہوئے یہ صورت تھی کہ وہ دائیں بائیں اس لیے رخ کیا جاتا تھا تاکہ دور دور تک آواز یہ پہنچ سکے، یہاں پر وہ صورت حل نہیں، لیکن چونکہ ایک طریقہ کار ہے تو اسی کو فالو کیا جائے گا، اسی کو اپنایا جائے گا، اس لیے جب اقامت کہی جائے تو مؤذن کو چاہیے کہ وہ دائیں بائیں دونوں طرف رخ کرے، یعنی چہرے کو دائیں بائیں پھیرے۔ ایک اور سوال اس حوالے سے جو ہمارے یہاں مشہور بھی ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت سے بھی سوال کیا گیا کہ جب مؤذن اقامت دے رہا ہو اور کوئی شخص مسجد کے اندر موجود ہو تو اس کو کس وقت کھڑا ہونا چاہیے؟ اعلی حضرت امام اہل سنت نے تو یہاں پر مختصر جواب دیا ہے اور دیگر مقام پر کچھ تفصیل کے ساتھ دیگر کئی کتابوں کے حوالے سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب مؤذن حیّ علی الصلاۃ حیّ علی الفلاح کہے تو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ اور شاگرد ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس موضوع پر مستقل کتاب لکھی ہے، اور آپ نے کثیر دلائل کے ساتھ پچاسوں کتابوں کے حوالے دے کر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ تمام حنفی علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں، اور احادیث طیبہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جب مؤذن اقامت کہے تو اس وقت بندے کو بیٹھا رہنا چاہیے، اور جب وہ حیّ علی الصلاۃ کہے یا حیّ علی الفلاح کہے اس وقت کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کو فتاویٰ بزازیہ کے اندر سنت لکھا ہوا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ حیّ علی الصلاۃ پر کھڑا ہو اور بعض نے کہا کہ حیّ علی الفلاح پہ کھڑا ہو، تو علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ کبھی حیّ علی الصلاۃ پہ کھڑا ہو اور کبھی حیّ علی الفلاح پہ کھڑا ہو، لیکن سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ حیّ علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا شروع ہو یہاں تک کہ وہ حیّ علی الفلاح پر کھڑا ہو جائے، یہی صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقے سے معلوم ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو سیدی اعلی حضرت کا فیضان عطا فرمائے، اور جو باتیں ہم نے سنی ہیں رب العزت جل وعلا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے سلسلے میں مزید سیدی اعلی حضرت کے کچھ فتاوی لے کر حاضر ہوں گے۔ رب العزت جل وعلا ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
بلند فقہ شاہ کا شاہ فتاوی